الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. میرے معزز اور محترم بھائیوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ کا 32واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی عظیم مثال بیان فرما رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مقصد مثال ہی کا بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مثال بیان کر کے جو اس کا ممثل لہو ہوتا ہے، جس کی مثال دی جا رہی ہوتی ہے، اس کا حکم اور اس کی تفصیل بیان کرنا یہ مقصود ہوتا ہے. اور قرآن کریم کا یہ حسن ہے اور قرآن کریم کا یہ عظمت اور اعجاز ہے کہ قرآن کریم کسی ایک موضوع تک محدود نہیں ہے اور قرآن کریم کسی ایک ٹاپک کے اوپر جب کلام کرتا ہے تو وہ کلام جامع بھی ہوتا ہے اور معنی بھی ہوتا ہے. جامع کا مطلب یعنی کہ جتنی باتیں اس میں ضرور ہونی چاہیے وہ موجود ہوتی، اور مانع کا مطلب کہ جو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، غیر ضروری تفصیل جسے کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتی. اور قرآن کریم کا جو مقصد اصلی ہے اور دعوی اصلی ہے وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اس کا بیان اور بندوں کے لیے بندگی کا ادب اور طریقہ، وہ قرآن میں ہر جگہ موجود ہے. یہاں سے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، اور وہ موت سے ڈرتے تھے. اس آیت کی تفصیل دو طریقے سے کی جاتی ہے. پہلی تفسیر یہ ہے کہ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل یا اپنے قوم کی طرف بھیجا تھا۔ یہ ان پیغمبروں میں سے ہیں جن کا نام قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، حدیث میں موجود۔ آپ نے سنا بھی ہوگا حضرت حزقیل، اور حضرت حزقیل نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تم پر جہاد فرض کیا ہے اللہ کے دین کی دفاع کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، عملی طور پہ میدان جنگ میں جانا یہ ضروری۔ اور قوم نے کہا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، جان چلی جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، اور جان تو ایک ہی دفعہ ملی ہے، یہ چلی جائے گی تو بچے گا کیا، لہذا ہم اللہ کے دین کے لیے جہاد کا جو فریضہ ہے اس سے ہم قاصر ہیں، اور ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک جو کہ قادر مطلق ہے، اللہ کی جو جلال اور غضب کی صفت ہے وہ جوش میں آئی اور یہ سب کے سب مار دیے گئے، ختم ہو گئے۔ پیغمبر کو اپنی قوم کے اس غلطی کا احساس ہوا، پیغمبر نے توبہ بھی کی، معافی بھی مانگی، اور پیغمبروں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ گناہ امت کرتی ہے لیکن اللہ کے ہاں شفاعت وہ پیغمبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت کی دعا قبول کر لی، اور یہ سارے کے سارے جن کو بات نہ ماننے کی وجہ سے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا، ان سب کو اللہ تعالی نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ جو علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی قرآن کریم کے بڑے معتبر مفسر ہیں، اور ان کی تفسیر بھی اہم ترین تفاسیر میں سے ہے، انہوں نے اس آیت کی تفصیل اس طرح فرمائی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی اور ان میں وبا پھیل چکی تھی، جیسے کسی بھی قوم میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں بیماری پھیل جاتی ہے، طاعون پھیل جاتا ہے، وبا پھیل جاتی ہے، ادھر بھی وہ کام ہو چکا تھا۔ اور ان لوگوں کو جو آسمانی تعلیم تھی وہ سمجھائی گئی، بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَجَدْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوهَا فِرَارًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی زمین کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہاں پہ وبا پھیل چکی ہے تو پھر وہاں پہ داخل نہیں ہونا، اور جب تم کسی شہر میں موجود ہو اور تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ وبا پھیل چکی ہے، فلا تخرجوها فرارا، تو پھر موت سے بھاگتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اور اسلام کی تعلیمات وہی ہیں جو اصل میں اللہ کے دین کی تعلیمات ہیں، اور ان کو یہ بات سمجھائی گئی لیکن یہ سمجھے نہیں، سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے، اپنے شہر سے نکل گئے، اور ایک وادی جو دو پہاڑوں کے بیچ میں تھی اور وسیع اور وریز میدان تھا، اس میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کو حکم کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے حکم اور میری فیصلے سے بھاگے ہیں، اور موت سے ان کو ڈر لگتا ہے، لہذا ان کو موت کی نیند سلانا، اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے آئے، ایک پہاڑ پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوا، دوسرے پہاڑ پہ دوسرا فرشتہ کھڑا ہوا، اور انہوں نے آواز لگائی، اور وہ آواز ایسی بھیانک تھی، اتنی خطرناک تھی کہ یہ سارے کے سارے اوندے منہ پڑ گئے، مر گئے۔ اور پھر یہ دوسری تفسیر ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جگہ سے گزر ہوا، تو دیکھتے ہیں کہ وادی ہے اور وادی میں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں ہیں، انسان کے بقایا جات اور انسانی لاشیں جب پرانی ہو جاتی ہیں جس طرح کی اس کی حالت ہوتی ہے، اس حالت میں ہزاروں لاشیں وہاں پہ موجود تھیں. حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ وہ قوم ہے جن کو ہم نے یہاں سے نکلنے سے منع کیا تھا، لیکن یہ نکل گئے تھے، ہمارا فیصلہ ہوا اور ان سب کو مار دیا گیا اور یہ یہاں پہ اب ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. حضرت نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو زندہ کر دیجئے، ان کو ایک موقع دیجئے، اور ان کو زندہ کرنے سے آپ کی قدرت کا جو شان ہے اور آپ کی جو قدرت کا مظاہرہ ہے وہ مزید بڑھے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہی ان سے خطاب کیجئے، ان ہڈیوں سے، ایتہا العظام، اے ہڈیوں، ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ہر جوڑ کی ہڈی وہ واپس آئے اور اپنے جوڑ پہ لگ جائے. ایسا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہیے، ایتہا العظام، ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا، اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی گوشت کو واپس اوڑھ لو، اپنے پٹھوں کو اور اپنی چمڑوں کو، جلدوں کو واپس اوڑھ لو. بس انہوں نے اوڑھ لیا. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ تعالیٰ جب کسی فیصلے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس میں اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اس میں مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. اپنی پیدائش پہ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا حسین و جمیل انسان بنایا ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے، کون سا اس میں مٹیریل ہے، کون سا اس میں ضروریات ہے، کچھ بھی نہیں. جب فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اولاد نہیں ہونی ہے تو آپ دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اولاد نہیں. اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو غریب آدمی کے گھر پہ بھی 10-12 بچے کوئی خاص بات نہیں. اس لیے حیرانگی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی قدرت کا مظاہرہ، یہ عقل کے غلاموں کے لیے دعوت فکر ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف عقل کو مانتے ہیں اور جو بات عقل میں آتی ہے وہ قبول ہے اور جو بات عقل میں نہیں آتی وہ قبول نہیں ہے، یہ غلط کر رہے ہیں. دنیا کی ہر چیز آپ کو معلوم ہے، جہاز کیسے اڑتا ہے، بجلی کیسے چلتی ہے، بڑی بڑی مشینیں کیسی چلتی ہیں. دنیا میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، تو کیا ہم ان کا انکار کر دیں کہ ہمارے نزدیک وہ ہے ہی نہیں؟ یہ تو ہماری بے وقوفی. ہاں، ہماری عقل محدود ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک جسے جو فہم اور جو علم عطا فرما دیتے ہیں اتنی زیادہ اس کی عقل وسیع ہو جاتی. لہذا یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک قادر مطلق ہے. اور جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ اللہ کے حکم پر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم، اور کہتا ہے کہ میری ہڈیاں تو چورا چورا ہو چکی ہوں گی، اللہ کے حکم پہ میں دوبارہ اٹھوں گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے پیغمبر آپ جواب دے دیجئے کہ پہلی دفعہ جس نے تمہیں زندہ کیا ہے، دوسری دفعہ زندہ کرنا کوئی خاص مشکل بات نہیں ہے. عقل کا تقاضا ہے کہ پہلی دفعہ جو پیدائش ہوتی ہے وہ مشکل ہے، نہ کوئی نمونہ ہے، نہ کوئی نشانی ہے، نہ کوئی ڈیزائن ہے، نہ کوئی آرکیٹیکٹ ہے. لیکن صحیح سلامت انسان پیدا ہو جاتا ہے تو جو اللہ خون کے قطرے سے اور پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کر دیتا ہے، اس اللہ کے لیے دوبارہ سے زندہ کرنا یہ مشکل ہرگز نہیں ہے۔ اور جب ان کو کھال بھی آ گئی، گوش بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، ایتها الارواح ان اللہ تعالی یامرک ان ترجعی الی الجسد، اے روحوں اللہ تعالی حکم کرتے ہیں کہ تم میں سے ہر روح جس جسم میں رہتی تھی اس روح اس جسم میں واپس آ جائے، اور وہ واپس آ گئی اور یہ سارے کے سارے لوگ زندہ ہو گئے، حیران ہو گئے۔ اور ان کو پھر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ ہی کے حکم پر موت ہوتی ہے اور اللہ ہی کے حکم پر زندگی ہوتی ہے، جب اللہ نہ چاہیں اور اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو ایک سیکنڈ قبل بھی موت نہیں ہوتی ہے اور ایک سیکنڈ پہلے بھی زندگی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ کتنے تھے؟ جیسا کہ میں نے پہلے مستدرک حاکم کا ذکر کیا، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 4000 کے قریب تھے، اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کم از کم 10000 تھے، اس لیے کہ یہاں پہ عربی میں جو جمع آئی ہے وہ الف نہیں ہے، الف ہزار کو کہتے ہیں اور الوف ہزاروں کو کہتے ہیں، تو یہ جمع کثرت ہے اور جمع کثرت کم سے کم 10 پہ دلالت کرتی ہے، لہذا یہ لوگ کم سے کم 10000 تو تھے۔ اس آیت کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کے نزول کا مقصد وہ مسلمانوں کو اللہ کے حکم پر اور اللہ کی قدرت پر ایمان اور یقین کامل کی ترغیب ہے، کہ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں یا جو لوگ موت سے گھبراتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں بھاگ جائیں گے تو بچ جائیں گے، یا پھر وہ منافقین الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جو بار بار آ کے مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اتنی بڑی فوج جمع ہو رہی ہے، اتنا بڑے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور سب کے سب آپ کے مخالف ہیں، آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، بھاگو نکلو یہاں سے۔ آج بھی ہمارے ملک کو آپ ایک نظر دیکھیے، ہر طرف سے تیر مارے جاتے ہیں، ہر طرف سے شرارت کی جاتی ہے، ہر طرف سے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا طرح امتیاز ہے کہ عالم والے شیطانی طاقتیں ہمیں ختم کرنے کی، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دین قیامت تک قائم بھی رہے گا اور محفوظ بھی رہے گا۔ آج آپ ایمان چھوڑ دیں، آج آپ اسلام چھوڑ دیں، آج آپ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد پاکستان میں کسی اسلامی حکم کے اوپر عمل نہیں ہوگا، پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو سارے شیاطین ہیں یہ آ کے آپ پہ ڈالر برساتے ہیں یا نہیں، اور یہ آپ کو وہ سہولتیں دے دیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ سب چیزیں عارضی ہیں، ایمان وہ ابدی ہے، اسلام وہ ابدی ہے، اور ہماری تعلیم یہ ہے کہ اس دنیا کو سودا کر کے ہم نے آخرت بیچنی ہرگز نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم بھاگ جائیں گے، الذین قالوا لاخوانهم لو اطاعونا ما قتلوا، جب مسلمان جنگوں میں جاتے تھے اور جنگوں میں شہادتیں ہوتی تھی تو منافقین کہتے تھے کہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ لڑے نہیں، جہاد نہ کیجئے، اپنے حق کے لیے آگے نہ بڑھئے، اپنی ناموس اور اپنے دفاع کے لیے میدان میں نہ نکلئے، چوڑیاں پہن کے عورتوں کی طرح بیٹھے رہیں اور روتے رہیں، اگر یہ اسی طرح بیٹھے رہتے تو بچ جاتے۔ قل فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنی موت سے بچ کے تو دکھاؤ ذرا۔ وہ منافق جو بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے وہ بھی مر گئے، وہ کفار جو اسلام کے بڑے بڑے دشمن تھے وہ بھی مر گئے، تو مرنا تو ہے ہی اور سب نے مرنا ہے، تو پھر موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس آیات میں یہ حکم فرما رہے ہیں، الم تر الی الذین خرجوا، اے پیغمبر آپ ذرا دیکھیے ان لوگوں کو جو نکلے، من دیارہم، اپنا شہر، اپنی بستی، اپنا گھر چھوڑ کے نکل گئے، وہم الوف، ان ہزاروں تھے، یہ بھی نہیں کہ دو تین چار تھے، ہزاروں لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ ڈر گئے، حضر الموت، اور موت کا ان کو بہت خوف تھا. فقال لهم الله موتوا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان سب کو زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت فضل کرتے ہیں، دن رات فضل ہوتا ہے، ہر سانس میں فضل ہوتا ہے، ہر قدم پہ فضل ہوتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ شکریہ نہیں کرتی، وہ ناشکری ہی ہوتی ہے. کون سا فضل؟ دو فضل. پہلا فضل بنی اسرائیل کے اس قوم پہ کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ وہ مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا لیکن یہ زندہ ہو گئے. اور دوسرا فضل وہ ہم پہ کہ ہمیں یہ خبر بتائی جا رہی ہے، یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، اگر یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ اتنی بڑی نالج، اتنی بڑی انفارمیشن اور یہ علم، یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کر دیا ہے، یہ فضل. تفسیر قرطبی میں ہے کہ خلیفہ ثانی اور خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دورے پہ جا رہے تھے شام کی طرف، اور راستے میں تبوک کے بعد شام کی زمین شروع ہوتی ہے، تبوک کے بارڈر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ شام میں طاعون پھیل چکا ہے، اور یہ جو طاعون پھیلا ہے یہ طاعون امواس کہلاتا ہے. امواس یہ فلسطین کی ایک بستی ہے، وہاں سے یہ طاعون شروع ہوا تھا اور پورے جزیرے میں پھیل گیا تھا، اس لیے اس کا نام طاعون امواس مشہور ہے. حضرت عمر کو بتایا گیا کہ طاعون پھیل چکا ہے اور بہت زیادہ بیماری ہے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو بھی حاضر، واپس جانا چاہتے ہیں تو بھی ہم سب آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، اس وقت مجلس میں جتنے صحابہ موجود تھے ان کے پاس وبا اور طاعون کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، کوئی حکم موجود نہیں تھا. اور کچھ دیر بعد حضرت عبد الرحمن ابن العوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ حدیث سنائی جو میں نے پہلے آپ حضرات کو سنائی ہے، بخاری اور مسلم میں تفصیل موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ حدیث سنی، آپ نے کہا واپس جانا ہوگا، واپسی کی تیاری کرو. جو شام کے گورنر تھے حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح عشرہ مبشرہ میں سے بڑے صحابی، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اللہ کی قدر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، کاش کہ یہ بات آپ نہ کرتے. اتنی یعنی کہ کمزور بات اتنے بڑے آدمی سے ہوئی ہے، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند نہ آئی، اور حضرت عمر نے فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الہ قدر اللہ، ہم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے حکم سے بھاگ رہے ہیں. کیسی عجیب بات کہ اگر وبا اللہ کے حکم سے آ رہی ہے تو جانے کا حکم وہ بھی اللہ کا ہے، اور داخل نہ ہونے کا حکم وہ بھی اللہ نے دیا ہے. اب یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل کر لیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو. علماء کہتے ہیں کہ مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ حیات واقع ہوتی ہے نہ ہی موت واقع ہوتی ہے، یعنی کہ نہ کوئی زندہ ہو سکتا ہے نہ کوئی مر سکتا. اور دوسری طرف اسی سانس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وبا والے شہر میں نہ جائیے، اور وبا والے شہر سے نکلیے بھی نہ. تو یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور دوسری طرف آپ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وبا والے شہر سے نکلیے نہ، اور باہر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اندر نہ آئیے. تو یہ تضاد ہے. علماء کرام اس سوال کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مسلمان کا ایمان وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی زندہ ہو سکتا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی مر سکتا ہے. لیکن اللہ نے ہی مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ جہاں جا کر تکلیف ہونا آپ کے لیے یقینی ہو وہاں پہ جانا صحیح نہیں ہے. اور اسی اللہ نے ہمیں ہماری جان ہمیں امانت دی ہے. اسی لیے تو قاتل النفس جو خودکش ہے اس کے بارے میں کتنی تفصیل ہے کہ وہ جہنمی ہے، وہ ناپسندیدہ ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو کیا ہم ایک حکم کو مانیں اور دوسرے حکم کو نہ مانیں؟ یہ بات غلط. اور اس کے علاوہ بھی حکمتیں ہیں کہ دیکھیے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے بیماری میں اثر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے بیماری میں جب اثر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور وہ متعدی ہوتی ہے. اب ایک شہر میں بیماری نہیں ہے، آپ وہاں چلے گئے بیماری لے کے پہنچ گئے، جیسے پاکستان کے اندر کرونا کون لایا تھا آپ سب جانتے ہیں، ہمارے تبلیغ والوں کو بدنام کیا کیونکہ وہ مظلوم ہیں، آسان کام ہے کوئی بھی الٹی سیدھی بات ہو الزام لگا دو یہ مولویوں نے کیا یہ تبلیغیوں نے کیا ہے. سی ون طیارے جن لوگوں کو لے کے آتے تھے اور گلگت کے ایئرپورٹ پہ اتارتے تھے، وہ باتیں ہمیں یاد ہیں، ہم بھولے نہیں، اور وہیں سے وہ گند پھیلا تھا. بہرحال تو اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے جانے سے یہ بیماری پھیلے گی اور پھر بھی آپ جا رہے ہیں، تو یہ دوسرے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اس لیے بھی جو حدیث میں ہمیں منع کیا گیا ہے وہ صحیح ہے. اور تیسری بات کہ ٹھیک ہے، اگر بالفرض کسی وبا والے شہر سے نکلنے کی اجازت ہوتی، کون نکلتے؟ جو لوگ امیر تھے وہ نکلتے، جن کے پاس سواری تھی وہ نکلتے، جن کے پاس توفیق تھی وہ نکلتے. غریب آدمی تو اپنے شہر میں مشکل سے رہتا ہے، دوسرے شہر میں جا کے وہ کیا کرے گا؟ تو سارے امیر چلے گئے اور سارے غریب پیچھے مر گئے. تو یہ کیا معاشرت کے آداب اور اخلاق اور شریعت میں اجازت ہے کہ آپ نکلیں بھاگ جائیں اور پیچھے غریب آدمی کو چھوڑ دیں، وہ مرتا ہے تو مرے. ہمارے دین کتنا پیارا دین ہے کہ اس دین میں وبا کے اندر بھی جو لوگوں کا سوشل سٹیٹس ہے اور جو لوگوں کا چیریٹی والا اور لوگوں کا کار خیر والا پہلو ہے وہ موجود ہے. اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ سب لوگ وہیں پہ رہیں اور سب لوگ وہاں پہ رہیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، صبر کرے، اطمینان کرے، اگر شہید نہیں بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے برابر اجر دے دیتے ہیں. اور یہ وہ حدیث ہے جس کے سے علماء کہتے ہیں والمطعون شہید، اور جو طاعون سے مرتا ہے وہ شہید ہے. تو یہ ایک تفصیلی کلام ہے، امید ہے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایک طرف حکم دیا جاتا ہے کہ نکلنا بھی نہیں ہے بھاگنا بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اب یہی تفصیل اور یہی جو تفسیر ہے اس کو آپ اٹھا کے فٹ کر دیجئے جہاد پہ، کہ مجاہدین جو اللہ کے دین کے اعلی و کلمت اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کی حرمت اور تقدس اور قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں، ان کو بھی تسلی ہے. اگر کسی نے مرنا ہوتا تو خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ احد سے لے کر غزوہ یرموک تک, اور کیا حضرت کی مقام تھا, کیا بہادری تھی, کیا مرتبہ تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ حضرت میدان جہاد میں شہید نہیں ہوئے, اور جب وہ بستر پہ تھے اور ان کی حالت خراب تھی, موت قریب تھی, انہوں نے کہا کہ تمام دنیا کے بزدلوں کو پیغام دے دو کہ موت اور حیات اس کا تعلق جہاد سے نہیں, اس کا تعلق لڑائی سے نہیں ہے. میرے جسم پہ کوئی ایک جگہ ایسی موجود نہیں ہے جہاں پہ تلوار کا نشان موجود نہ ہو, لیکن کاش کہ مجھے شہادت ملتی, وہ مجھے نہیں ملی. تو یہ اصل میں آیت کا مقصود ہے اور آیت کا موضوع ہے کہ اے پیغمبر, یہ جو مسلمانوں کو ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھپ جاؤ, بھاگ جاؤ, ہماری بات سنو, آرام سے بیٹھو, ان لوگوں کو کہیے کہ آپ نے دیکھا نہیں. پھر یہاں پہ ایک اور بحث ہوتی ہے کہ الم ترا, اے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں تشریف لائے ہیں, یہ قوم ہزاروں سال پہلے تھی, حضرت حزقیل علیہ السلام بہت پہلے گزرے ہیں, تو کیا پیغمبر ان کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ کیا یہ بات غلط نہیں ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ اتنا مشہور ہوتا ہے اور اس کی سند اتنی مستند ہوتی ہے کہ اس کے رد کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو اور اس کے انکار کی کوئی گنجائش بھی نہ ہو, تو اس واقعے کو جب بیان کرتے ہیں تو ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ ہم نے وہ دیکھا ہے, اور اس کو کہتے ہیں رویت قلبی. ایک ہوتی ہے رویت بصری, ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں, لیکن پوری کائنات کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا, اس کا نام ٹائٹینک تھا, اور اس کے بنانے والے نے کہا تھا کہ خدا بھی چاہے تو اس کو ڈوبا نہیں سکتا, وہ ڈوب گیا اور پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا. اب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ٹائٹینک ڈوب گیا؟ آپ کہیں کہ میں تو وہاں نہیں تھا. آپ نہیں تھے, لیکن وہ خبر مستند تھی اور مشہور تھی, زبان زد عام تھی. اسی طرح قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الم ترا الم ترا الم ترا آگے سورہ نساء بھری پڑی ہے, وہ سب کے سب وہ رویت علمی ہے کہ اے پیغمبر آپ کو مستند خبر مل چکی ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہو چکا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت فضل کرتے ہیں, علم کے لحاظ سے بھی, رزق کے لحاظ سے بھی, جسم کے لحاظ سے بھی, حیات کے لحاظ سے بھی, توفیق کے لحاظ سے بھی. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناشکرے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی اپنے سے جانے نہ دے. اور بہرحال علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو اس کائنات کی اکثریت تھی وہ مشرکین تھے اور وہ کافر تھے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کے نافرمان تھے. اس لیے اس زمانے میں اگر اکثریت تھی تو تھی, اب اس دور میں اگر ایک مسلمان اپنے فریضہ ادا کرتا ہے, اللہ اور رسول کے حکم کی پاسداری کرتا ہے اور ایمان آخرت اس کا مضبوط ہے تو وہ یقیناً ناشکرہ نہیں ہے. ہاں, اس کو مزید قدردانی کی ضرورت یقیناً موجود ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑو, جہاد کرو, نکلو باہر. یہی تو وہ آیات ہیں جن آیتوں کو دیکھ کے کافروں کو تکلیف ہوتی ہے. تمہارا جہاز اڑتا ہے, تمہارے بیڑے چلتے ہیں, تمہارے ڈرون چلتے ہیں, تمہارے کروز میزائل چلتے ہیں, اور سات سمندر پار کر کے افغانستان کے اور عراق کے اور لیبیا کے مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. وہ سب صحیح ہے, اور ہمارا قرآن کے اندر صرف اتنا لکھا ہوتا ہے کہ کفار کے خلاف جہاد ہے, اس پہ ان کو تکلیف ہوتی. کسی منافق کو اور کسی کائنات کے بدترین کو دو چار ڈالر مل جاتے ہیں کہ چلو قرآن کو آگ لگاتے ہیں. یہ وہ ہیں آیتیں اور یہ حقیقت ہے. ہندوستان کے اندر ایک زندیق نکلا ہے, سنا ہے کہ اس نے قرآن کا ایک ایسا نسخہ بنایا ہے کہ اس میں جہاد کی کوئی آیت موجود ہی نہیں ہے. آپ سوچئے ذرا کہ ان کو مسئلہ قرآن سے بھی نہیں ہے, مسئلہ ان کو جہاد سے, اور جہاد نام ہے اپنے دفاع کا, جہاد نام ہے اپنے حق کا, اور جہاد نام ہے معاشرے میں اپنا مقام بدست بازو لینے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے, الجہاد ماض الی یوم القیامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں کہ جہاد آخرت تک کے دن تک یہ موجود رہے گا. اور لا یبقى بیت وبر ولا شجر, نہ کوئی مٹی کا گھر باقی رہے گا, نہ کوئی چمڑے کا خیمہ باقی رہے گا, نہ کوئی جھونپڑی باقی رہے گی, الا ادخلہ اللہ الاسلام والجہاد, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں جہاد کو بھی بھیجیں گے اور ہمارا دین بھی وہاں پہنچ کے رہے گا. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو, قتال کرو, جو تمہارے حق مارتے ہیں ان سے لڑو, جو تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں جواب دو, جو تمہارے خلاف لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں ان کا قلع قمع کرو, جو تمہارے اوپر حملے کی تیاری کرتے ہیں ان کے لیے خلاف تیاری کرو. وعلمو, اور جان لو, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالی خوب سنتے بھی ہیں اور خوب جانتے بھی ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے دے. قرض حسنا کیا چیز ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ وہ قرض جو آپ کسی کو دیتے ہیں اور آپ کی نیت پہلے سے ہی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے مجھے واپس کر دیا تو لے لوں گا, اور واپس نہیں کیا تو بخش دوں گا, یہ قرض حسنہ ہے. یا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ آسانی کر دیتے ہیں اور حشر میں اس کے ساتھ نرمی ہوتی ہے, یہ قرض حسنہ ہے. ایک مسلمان ضرورت مند, ایک ہوتے ہیں پروفیشنل بھکاری, وہ نہیں کہ جو صبح شام آپ کو ایک ہی بات کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ جی کچھ دے دو کچھ دے دو, وہ غلط ہے. ان کی مدد کر کے آپ بے روزگاری بڑھاتے ہیں, جگہ جگہ دسترخوان لگے ہیں, سارے ہیروئن چی وہاں پہ آ کے کھانا کھا کے اور چلے جاتے ہیں. ان دسترخانوں کا مطلب مقصد کیا ہے؟ ان کو کچھ پڑھائیں, ان کو کچھ سکھائیں, ان کی انسانیت کو ترقی دیں, ان کی شخصیات کو بلڈ کریں, تو بات بنتی ہے. ایسے بات نہیں بنتی ہے کہ جی دسترخوان لگ گیا آ جاؤ کھانا کھا لو. وہی جو کھانا کھایا ہے وہ پچھلی گلی میں جا کے پھر ڈاکے ڈالتا ہے اور لوگوں سے چیزیں چھینتا ہے. اس لیے قرض حسنہ وہ نہیں ہے جو آپ بھکاریوں کو دے دیتے ہیں. قرض حسنہ مسلمان کی ضرورت کو خاموشی کے ساتھ آپ پورا کر رہے ہیں, یہ قرض حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے دے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں کے تین گروہ بن گئے. پہلے نے بولا کہ اللہ تعالیٰ غریب ہے, اللہ تعالیٰ کو پیسے چاہیے, اللہ کو سونا چاہیے, کیا ضرورت ہے اللہ کو ان چیزوں کی. وہ سب غلط لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس کا جواب دیا ہے, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, بے شک ہم ان کی باتیں سنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم امیر ہیں. دوسرے وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ لا تنفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ منافقین میں دیکھیے گا, جو منافقین کی خاص خاص باتیں آئی ہیں ان میں سے یہ بھی آئی ہے, ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جی مدرسے کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے, اور ہم سے کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, آپ کا پانی آ رہا ہے, آپ کی بجلی صحیح ہے. نہیں نہیں نہیں, ایک سوال ہے جی فنڈنگ کدھر سے ہے. اور وہ مولانا منظور مینگل صاحب جو جواب دیتے ہیں کہ یہ تو میں اپنے استاذ کو نہیں بتاتا تو تمہیں کیوں بتاؤں, ہمارا بھی وہی جواب ہے کہ ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ تمہیں کہیں کہ جی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے. اور یہی منافقین کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے اوپر خرچہ بند کر دو یہ بھاگ جائیں گے, حالانکہ ان بے وقوفوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ کھانے کے لیے وہاں تھوڑی موجود تھے. وہ تو ایمان کی وجہ سے موجود تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں مشہور تھا کہ مجھے مرگی ہے, میں مسجد نبوی میں گر پڑتا تھا اور پڑا رہتا تھا, لیکن ان کو حقیقت پتہ نہیں تھی کہ میں جو گرتا تھا وہ بھوک کی وجہ سے گرتا تھا. لوگ گزرتے رہتے تھے اور میرے اوپر ٹانگ رکھتے تھے کہ یہ مرگی کا مریض ہے. ان کو مرگی نہیں تھی, کئی کئی دن گزر جاتے تھے, کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو گر پڑتے تھے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کو قرض دو. تو دو جماعتیں ہو گئیں, پہلی جنہوں نے اللہ کو غریب کہا, دوسری جو بخیل تھے, اور تیسری جنہوں نے اللہ کا حکم مانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کو قرضہ دو, اللہ تعالیٰ وہ قرضہ تمہیں لوٹا کے دے گا اور کئی کئی گنا دے گا, تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ, نام ان کا ذرا مشکل ہے, ابو دحداح. تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول, کیا واقعی اللہ تعالیٰ کو مال کی ضرورت ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ قرضہ دیں اور اس قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دیں. حضرت ابو دحداح نے وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے رسول, میرے دو باغ ہیں کھجور کے, اور آپ گواہ رہیے کہ یہ دونوں باغ میں اللہ کے دین کے نام کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی کیونکہ نبی آخر الزمان ہے اور آپ سے بڑا عقل مند کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں, آپ نے کہا ابو دحداح ایک اپنے پاس رکھو, گھر کا خرچ, بچوں کا خرچہ, ساری چیزیں چلاؤ, اور جو دوسرا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو. پھر حضرت ابو دحداح نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو میرا باغ 600 کھجوروں کے درخت جس میں موجود ہیں, آپ گواہ رہیے کہ وہ میں اللہ کے نام پہ وقف کر رہا ہوں, آج بھی وہ باغات موجود ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات, حضرت ابو طلحہ کے, ان کے, آج بھی مدینہ والوں کو وہ ساری چیزیں معلوم ہیں, اور آج بھی وہ مجمع الخیری چل رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فاؤنڈیشن بنائی تھی وہ آج بھی موجود ہے, اور وہ وہاں پہ جو یتیم اور غریب اور فقیر ہوتے ہیں ان کے لیے وہ مسائل حل کرتی ہے. تو سوچئے, ابو جہل ختم ہو گیا, نام و نشان مٹ گیا, عتبہ ختم ہو گیا, شیبہ ختم ہو گیا, ولید نام و نشان مٹ گیا, جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا آج بھی ان کا نام بھی موجود ہے اور ان کا عمل بھی وہاں پہ موجود ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, حضرت والد صاحب اس کی تفسیر فرماتے تھے کہ یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ مدرسوں کے لیے, مساجد کے لیے, علماء کے لیے, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں, یہ قرضہ ہے اور اس کا حساب ملے گا. تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا کیا مطلب؟ جواب, جیسے قرض کی واپسی یقینی ہوتی ہے, اس طرح اللہ کے دین پہ جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اجر وہ یقینی ہے, اور کوئی قرضہ نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ جیسے قرضے کی واپسی یقینی ہوتی ہے, اسی طرح اللہ کے دین پہ جو خرچ کرتے ہیں قرآن کے بقول وہ قرض ہے, اور قرض کی واپسی وہ یقینی ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتے ہیں, تگنا کر دیتے ہیں, 10 گنا کر دیتے ہیں, 49 کروڑ تک کر دیتے ہیں. واللہ یقبض ویبسط, اور جو تنگی آتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے, اور جو خوشحالی اور فراخی آتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور یقیناً تم سب کو لوٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا. الحمدللہ رب العالمین, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. باركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا وعمرا مباركا. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.